بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اس کی پہلی آیت، اس رکوع کی پہلی آیت پر گزشتہ ہفتے ہم نے بات کر لی تھی. حضرت لقمان حکیم کون تھے، اور ان کی بعض حکمت کی باتیں جو مشہور و معروف ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کی باتوں میں جو اہم ترین بات سب سے پہلے بیان فرمائی، جو حکمتیں ان کو عطا کی گئی تھیں، اس میں ایک اہم سبق وہ یہ تھا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. اس پر ہم نے گزشتہ ہفتے مختصر بات کر لی تھی کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ شکر کرنے والے کا فائدہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اللہ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. جو شخص تعریف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، نمبر ایک، جو نعمت اس کو ملی ہے وہ باقی رہتی ہے. نمبر دو، جو نعمت اسے حاصل ہے اس سے بڑھ کر مزید اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ مزید ملے گا، لئن شکرتم لازیدنکم. اور انسان کے ایک اچھے اخلاق، مروت، اچھی عادت، اچھی خصلت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ دیکھو ایک محسن کا شکر ادا کر رہا ہے. ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات کو ہم کبھی کبھی ظاہری مثالوں سے سمجھتے ہیں تو ذرا بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک شخص ہیں جو دوسرے پر احسانات کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں کوئی، مثلا ہم سمجھ لیں ہمارے کوئی بڑے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا، تعلیم، تربیت وغیرہ کے لحاظ سے جو بھی ان کے ہم پر احسانات ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کا تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو نمبر ایک، وہ نعمت باقی رہتی ہے، نمبر دو، شکر وہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی محسن ہو، کوئی ہمارا احسان کرنے والے، کوئی ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی ناقدری کریں، ان کو برا بلا کہیں یا ان کی بات نہ مانیں، دیکھنے والے کیا دیکھیں گے کہ دیکھو کتنا بد اخلاق انسان ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے احسان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کی عظمت کو، ان کے احترام، ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، تو یہ خود انسان کے شرافت نفس کی علامت ہے اور کھلی ہوئی بات ہے. انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خود اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو میں شریف النفس، شریف طبیعت کا انسان نہیں ہوں. اور ہر وقت، چاہے جتنی بھی تکلیفوں سے انسان گزر رہا ہو، ہر وقت انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. آگے بھی انشاءاللہ چونکہ اس کا تذکرہ آئے گا تو آگے مزید اس پر بعض باتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے. جہاں لقمان حکیم کی باتوں کا آخر انتہا تذکرہ جب آ رہا ہے، رکوع کے جہاں ختم ہونے انتہا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ دوبارہ صبر اور شکر کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں آ جائیں گی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے اصل آج ہمیں شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا, جبکہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے, دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. اذ قال لقمان صرف اتنا ہی ہوتا, اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لقمان لابنہ. اجنبی کو انسان جب کوئی بات کہتا ہے تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ذاتی کوئی غرض بھی ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح اس میں مخلص نہ ہو. اپنی اولاد کو تو انسان خیر ہی کی بات بتاتا ہے, جس میں نفع ہو, فائدہ ہی فائدہ ہو, اور راز کی باتیں تو خاص خاص لوگوں کو کہی جاتی ہیں, نفع بڑے نفع کی باتیں تو خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے کو جو نصیحتیں کی, عام لوگوں کو بھی کی ہوں گی, لیکن بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں ایک اہم بات یہ تھی. تو بیٹے کا لفظ جو ہے اس سے نمبر ایک کہ اہم باتیں ہیں جو خاص لوگوں کو انسان اپنے بیٹے کو بتاتا ہے, اور دوسری وجہ لب نہیں کی وہ آگے والی آیت میں بتا دوں گا. اس لیے کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے تو نہیں کہیں گے کہ میں تمہارا والد ہوں تو میرا ادب کرو, میرا احترام کرو, میری بات مانو, میری اطاعت کرو. عام طور سے والدین کے لیے اپنی اطاعت یا کسی استاد کے لیے اپنے احترام کے بارے میں بتانا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو اس میں چونکہ والدین کی اطاعت کا تذکرہ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اضافہ فرمایا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. اذ قال لقمان لابنہ وهو يعظه. ایک ہوتا ہے عام بات چیت, ایک ہوتا ہے کبھی والد کو اولاد پر کوئی ناراضگی ہو گئی, ڈانٹ دیا, غصے میں کوئی بات کہہ دی, کوئی خوشی کا موقع ہے کوئی بات کہہ دی. ایک ہوتا ہے نصیحت, نصیحت کے لیے, تو اس کا مطلب یہ اہم بات ہے, زندگی بھر عمل کرنے کی باتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی نصیحت, اہم نصیحتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ نصیحتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ اہمیت دی اور پہلے بیان فرمایا وہ ہے یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھو میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. شرک کا تذکرہ پہلے بھی کئی بار آ چکا, قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم, اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم, ہم ظلم کے جو معنی سمجھتے ہیں عام بول چال میں وہ تو یہ کہ کسی کے ساتھ انسان زیادتی کر لے. ظلم کے حقیقی معنی اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو عربی میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, جس چیز کی جو جگہ ہے, جو محل ہے, اس کے علاوہ میں رکھ دینا, یہ ظلم ہے. اللہ تعالی جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے, محسن ہے, شروع سے لے کر ہماری ضروریات کو جاننے والا, سمجھنے والا, ضرورتوں کے مطابق ہمارے ساتھ ہمیں دینے والا, اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو جس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی اس کو ہم کہیں بھی اللہ کا شریک ہے. جیسے یہ خدا ایسے وہ خدا, جس طرح اس کو سجدہ کریں اس طرح اس کو سجدہ کریں, تو یہ غیر اللہ کو اللہ کی جگہ پر, غیر خدا کو خدا کی جگہ پر رکھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ وضع الشیء فی غیر محلہ, یہ کسی چیز کو اس کے جگہ کے علاوہ میں رکھنے میں سب سے بڑی چیز یہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اس میں ہر چیز, ہر طرح کا شرک آ گیا. عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہی خاص ہیں. وہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں, عبادت کے لحاظ سے ہوں, اللہ تعالیٰ کے صفات کے لحاظ سے ہوں, وہ سب اللہ ہی کے لیے مخصوص رکھی جائیں. غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعندہ مفاتح الغیب, غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, تو صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے عالم الغیب کہنا یہ درست نہیں ہے, یہ شرک, اس کی اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ, ان الشرک لظلم عظیم. مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگے, امیدیں رکھیں صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں. ہاں وسیلہ الگ بات ہے, کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا, کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن اس لیے کہ اس میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہیں. لیکن یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں, لیکن فلانا ہم نے جو عمل کیا, ہم نے جو فلانی چیز کی ہے, یہ تیرے یہاں اگر مقبول ہے تو اس کی برکت سے ہمارے اس دعا ہماری اس دعا کو قبول فرما لے, اس کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے. اس طرح ٹھیک ہے, ثابت ہے, احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. اب چونکہ لقمان, حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کی بات تو کر لی کہ شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ اطاعت اور حسن سلوک اس کا ذکر نہیں فرمایا, چونکہ وہ ایک طرح سے اپنے بارے میں ہو جاتی بات, تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو چونکہ انہوں نے وہ نہیں بیان کی تھی, بیٹے کے اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے اس لیے انہوں نے بتایا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ آگے اپنی طرف سے اس کا اضافہ فرما رہے ہیں ان نصیحتوں میں کہ دیکھو جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں والدین کی اطاعت ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, وہاں اللہ کا حکم اتنا زیادہ ضروری ہے کہ والدین کی نافرمانی کر لو لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا نہیں ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کا اہم ہونا اور توحید پر مضبوط ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ والدین جو کہ جن کے حکم کی اطاعت کی تاکید اتنی زیادہ آئی ہے ان کی بھی نافرمانی کرنی پڑے کر لینا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے بارے میں, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, ان کی خدمت کی جائے, اطاعت کی جائے, ان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے. حملت ہو ام ہو, عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا اونچا مقام ہے کہ تمام میں پانچ انبیاء, پانچ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بڑی جو عبادات ہیں, بڑے بڑے جو اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر فرماتے ہیں تو کیا ذکر فرمایا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, میری مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا. عجیب بات ہے, ایک چھوٹے بچے کے بارے میں ہم کہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, والدین کا بڑا فرما بردار ہے, کسی اللہ والے کے بارے میں یہ کہیں کہ اچھے والدین کے بڑے اطاعت مند, تو یہ تذکرہ کرتے ہیں نہیں, بڑے تہجد گزار ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, بڑے اچھے اچھے تقریر اچھی کر لیتے ہیں لوگ, بڑے ان سے فائدہ, دینی فائدہ ہوتا ہے, گھر کو تو بھول ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, کہ یحییٰ علیہ السلام اتنے کمال کے تھے, اتنے اونچے تھے کہ والدین کے بھی فرما بردار اور اطاعت گزار تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفات دی, اپنا تذکرہ فرماتے ہیں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کے فرما بردار بنایا. یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے حضرات, یہ بچوں والی بات نہیں ہے, یہ انبیاء کی بات ہے, اور بڑے انبیاء کی بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی صفات دی ہیں, بڑی بڑی عادات اور اخلاق جو دیے ہیں, ان میں ایک اہم چیز والدین کی اطاعت, ان کے ساتھ حسن سلوک, یہ جذبہ ہمیں دیا ہے. تو بہت اونچا مقام ہے والدین کا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, رضا الرب فی رضا الوالد, دیکھو اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے, وسخط الرب فی سخط الوالد, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھیں کہ جہاں اللہ کی اطاعت شرک سے بچنے کا کہا گیا, والدین کی اطاعت نافرمانی سے بچنے کا کہا گیا, شرک اور والدین کی نافرمانی ساتھ ساتھ ملا کر قرآن میں, احادیث میں ہم دیکھیں ساتھ ساتھ ملا کر بیان کی گئی ہیں. بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے والدین کو دیا ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ای العمل احب الی اللہ, اعمال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا, الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا, بر الوالدین, والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ اس نے سلوک. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ میرے حسن اخلاق اور اچھا معاملہ کرنے میں سب سے زیادہ انسانوں میں کون ہے جو اس کا مستحق ہوگا کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری والدہ، تیری ماں. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا پھر تیری ماں. تیسری مرتبہ سوال کیا پھر کون تیسرے درجے میں؟ تو بعض روایتوں میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں پھر ماں فرمایا، تین مرتبہ ماں. چوتھی مرتبہ سوال کیا پھر کون؟ چوتھے درجے میں فرمایا پھر تمہارے والد. ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور عام طور سے والدین میں ہوتا یہ ہے کہ بچے والد کی بات کو کا پھر بھی زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ماں کی بات کا اتنے زیادہ اعتبار نہیں کرتے، یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس کی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ظاہری ہمدردی اور شفقت کا غلبہ ہوتا ہے. والد اور والدہ دونوں میں شفقت اور مہربانی ہے، لیکن والد کے شفقت کا معاملہ مختلف ہے. وہ اولاد کے فائدے اور تربیت کی وجہ سے اس پر ذرا رعب ڈال دے گا اور اس کو ذرا ڈانٹ بھی دے گا، اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اس کو بچے سے محبت نہیں ہے، محبت نہ ہوتی تو چھوڑ دیتا جو کرنا ہے کرے، محبت ہی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سختی بھی کرتا ہے کبھی، لیکن اس ہمدردی کے ساتھ وہ سختی کرتا ہے. اور ماں، وہ اس کی ہمدردی اتنی غالب آتی ہے کہ وہ نہیں، کوئی بات نہیں، بچے کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں، مجھے اس سے ڈانٹنا نہیں ہے، بچے کا نقصان ہو جائے، تربیت اس کی خراب ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں، مجھے سختی، ظاہری سختی کا معاملہ بھی نہیں کرنا. تو بہرحال یہ دونوں کا الگ الگ شفقت اور محبت کا انداز ہے. اور عام طور پہ چونکہ والد کی بات کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس لیے احادیث میں بھی، اس وجہ سے بھی، اور دوسری وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے احادیث میں ماں کی خدمت اور اطاعت کو بہت تاکید سے بیان کیا گیا ہے. اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، نہیں مانیں گے تو کیا کر لے گی، زیادہ ڈانٹے گی تو نہیں، مارے گی نہیں، پھر مان جائے گی. تو والدہ کی بات کا اتنا زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کی نافرمانی بھی زیادہ کی جاتی ہے، اور اس نے تکلیفیں بھی زیادہ اٹھائی ہیں، مشقت زیادہ اٹھائی ہے، تو اس لیے اس کی بات کا بھی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی خدمت، اگر اس کو ضرورت ہے، اس کے اخراجات، یہ سب چیزیں اولاد کے ذمے ہیں. انشکلی اوسین الانسان بوالدی، ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے بارے میں. حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھا کر رکھا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری کی حالت میں. جب حمل ٹھہرا تو شروع میں بیمار ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ تکلیف میں گزرا، کمزوری بڑھتی چلی گئی، اور اس کو ظاہر ہے جو تکلیفوں سے، جن تکلیفوں سے ماں گزرتی ہے، کیا حالت پیش آ رہی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بالکل ہی عافیت میں رکھتے ہیں، بہرحال کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ تکلیف، کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بھی عجیب عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں حمل کے زمانے میں. وہن اعلیٰ وہن، بعض تو بیچاری وہ بھی عورتیں ہوتی ہیں، وہ مائیں ہوتی ہیں جو پوری مدت حمل جو ہے ان کو بستر پہ رہنا پڑتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کبھی، ظاہر ہے ایسے واقعات سن کر بھی، کہ پوری مدت حمل ایک عورت بستر پہ رہی، آخر میں جب بچہ ہوا تو بچہ زندہ نہیں رہ سکا. ظاہر ہے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب سننے والوں کو بھی عجیب محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمت کے بدلے میں آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں دینا چاہتے ہیں، تو دنیا میں تکلیف سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. جو لوگ دنیاوی ہم لحاظ سے دیکھیں کہ جو بڑی محنت مشقت سے کماتے ہیں، یہ کیا وہ کیا، اوور ٹائم لگایا، آخر میں جا کر خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ دیکھو انکم کتنی زیادہ ہے، پیسے کتنے زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے جیسی مشقت ایسا نفع، جیسی انسان محنت کرتا ہے اس کے لحاظ سے انسان کو نفع ملتا ہے. تو دنیا میں بعض لوگ سخت تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی راحتیں رکھی ہوتی ہیں. یہ بات پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ دنیا کی راحت و تکلیف یا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ ہر بندے کے ساتھ مختلف ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری کی حالت میں، اور پھر 9 مہینے حمل رہا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اچھا بس اب ختم، بلکہ اس کے بعد وہ فصالہ فی عامین، پھر دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ دودھ چھڑانا یہ ایک چیز ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک دودھ نہیں چھڑایا بچہ ماں کے ساتھ رہا کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کپڑے خراب کرتا ہے، گند کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، راتوں میں نہیں سوتا، تمام چیزیں اس میں آ گئیں۔ وہ فصالہ فی عامین، 2 سال تک تو بچہ ماں کے قریب ہی رہے گا، اور ماں کے قریب رہے گا تو اس کی تمام تکلیفیں ماں کی تکلیفیں ہوں گی، بلکہ اس کی تکلیف سے زیادہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں اس کو نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس کو بخار ہو گیا ہے، اور بچہ تو سویا ہوا ہے لیکن اس وقت ماں جاگ رہی ہے کہ پتہ نہیں پھر اٹھ نہ جائے، نیند آرام کی نہیں آ رہی۔ اور جیسا بھی موسم ہو، جیسے بھی حالات ہوں، بچے کا خیال زیادہ۔ وہ فصالہ فی عامین، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے ماں کے دل میں، وہ نہ ہوتی تو بچے کا اتنا خیال بھی نہ رکھ سکتی وہ۔ وہ فصالہ فی عامین، یہاں پر شرعی مسئلے کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے ائمہ 4 میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال، 2 سال کے بعد پھر دودھ پلانا درست بھی نہیں، جائز بھی نہیں، اور 2 سال کے بعد اگر دودھ پلایا تو اس سے ایک تو ایک منع ہے، اور دودھ پلایا بھی تو اس سے رضاعت والے احکام جو ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ 2.5 سال، 2 سال 6 مہینے، 2.5 سال، لیکن خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول تھا، بعد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور حنفیہ کا بہرحال مفتی بھی قول یہ ہے کہ 2 سال ہے، جیسا کہ اکثر علماء اور جمہور کی رائے ہے۔ تو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے۔ ہاں، بعض بچے کے دودھ جلدی چھوٹ جاتا ہے، بعضوں کا 2 سال تک چلتا ہے، لیکن بہرحال عموماً 2 سال تک تو بچہ ماں کے ساتھ قریب قریب ہی بالکل رہے گا، اور ماں اس کی ہر تکلیف کا خیال رکھے گی، جدا نہیں ہوتا، ظاہر ہے بعد میں بھی نہیں ہوتا، لیکن دودھ پلانے کی مشقت سے تو 2 سال کے بعد ماں اس سے تو نکل جاتی ہے، اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کو ظاہر ہے کہ مزید قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مزید خاص غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جب ماں کے یہ معاملات ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے خرچے اٹھانے والا باپ ہوتا ہے، اور اس کے باقی مستقبل کا نظام دیکھنے والا باپ ہوتا ہے، جب بچہ سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ اچھا باپ اس کے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن جب بے سمجھی کا زمانہ ہے، زیادہ تر جو تکلیفیں اٹھا رہی ہے، جو اس کا خیال رکھ رہی ہے، وہ ماں ہے۔ ظاہری لحاظ سے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ایک تو ہوتا ہے کہ باہر کی اندر کی دیوار کیسی ہے جو نظر آتی ہے، ایک ہوتا ہے درمیان میں جو لوہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوہے ہوتے ہیں جس پر وہ عمارت قائم ہے، وہ نظر نہیں آتے لیکن اس سے پوری عمارت ٹھہری رہتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر، یہ صرف ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے ہونے سے وہ پورا ادارہ یا پوری عمارت یا پورا خاندان، پورا قبیلہ جمع رہتا ہے۔ وہ نہیں رہے تو آہستہ 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 وہ عمارت ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عمارت کبھی ادارے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی خاندانی جوڑ کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب خاندان کے بڑے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے تھے، معذور تھے، جیسے بھی تھے، لیکن جب تک وہ ہوتے ہیں ایک عمارت جڑی رہتی ہے، خاندان جڑا رہتا ہے۔ بہرحال اسی طرح والدین کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ والد کی خدمات ظاہری طور پر ہو سکتا ہے نظر نہ آتی ہوں، ان کا وجود ہی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ صرف ان کا وجود ہی ایک بڑی چیز ہے جس سے ایک خاندان کا، ایک گھر کا نظام قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب قوت رکھی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے، اور انسان کو ہم نے حکم یہ دیا کہ ان اشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا، والدین کے بھی شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا دیا. کتنا اونچا مقام دیا ہے والدین کو. جب مقام اونچا ہے تو والدین یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں دیکھو اب ہماری اولاد کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں ہمارے درجے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو والدین ہیں ان پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم نے اپنے والدین کی دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ان کو دین سکھانے کے لیے ہم نے کیا محنت اٹھائی، کیا مشقت اٹھائی ہے؟ ان کو صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کو دیندار بنانے کے لیے، علم تو ایک چیز ہے لیکن اس کے ساتھ تربیت ہے، ان کی تربیت کے لیے ہم نے کون سے انتظامات کیے؟ ان کے تعلق علماء کے ساتھ رہا یا نہیں رہا؟ جب ہم نے نہیں رکھا، والدین نے نہیں رکھا، تو بچوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ وہ علماء اور مشائخ سے تعلق رکھیں؟ بہرحال والدین پر ذمہ داری ہے، والدین پر ذمہ داری ہے کہ اولاد کی ظاہری جس طرح وہ جسمانی چیزوں کا، کھانے پینے کا، لباس کا، رہنے کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح ان کی دینی تعلیم کا اور دینی تربیت کا اور علماء اور مشائخ سے تعلق کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں. ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. جب یہ بات ہو گئی تو آگے فرمائے الی المصیر. کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے؟ والدین کا شکر اس لیے کہ دیکھو آنا تو میرے پاس ہے، آنا تو میرے پاس ہے، میرے ہی المصیر، میرے پاس لوٹ کر آنا ہے سب کو. تو اس لیے کیا عمل کیا، میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، توحید کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یہ تمام باتیں چونکہ میرے پاس آنا ہے تو حساب بھی دینا ہوگا. جب حساب دینا ہوگا تو اعمال اپنے درست کر لو، الی المصیر، میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عجیب عجیب تعلیم ہے اسلام کی. اصل چونکہ توحید کا تذکرہ چل رہا تھا، ساتھ میں والدین کی اطاعت کا تذکرہ آیا، اللہ کا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو. جب یہ بات آ گئی تو آگے فرمایا ان جاہدا کا. دیکھو والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اگر یہ والدین اپنی جگہ کا خیال نہ رکھیں اور تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر دونوں مل کر بھی، ایک ہو تب بھی ظاہر ہے، لیکن دونوں مل کر بھی اگر تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کی توحید ہے، بات اصل توحید کی چل رہی تھی، ساتھ میں والدین کا بھی ذکر آ گیا. والدین اگر تجھے مجبور کرتے ہیں، چاہدا کا، دونوں مل کر بھی مجبور کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک کر، کس کو؟ غیر اللہ کو. اس کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح تذکرہ فرمایا؟ ایسی چیز کو شریک کرنا جس کی تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ بت بھی حاجت پوری کر رہا ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں، دلیل تو نہیں ہے. دیکھو یہ قبر جو ہے نا، اس کو سجدہ کرو تمہارا کام بن جائے گا، کوئی دلیل ہے؟ نہیں، دلیل موجود نہیں ہے. ظاہر ہے غیر اللہ کی عبادت پر کوئی دلیل مل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے جہاں بھی غیر اللہ کی عبادت کا ذکر آئے گا وہ بے دلیل ہوگی، تو گویا کہ حاصل یہ ہے کہ دیکھو غیر اللہ کی عبادت کا اگر وہ کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینے کی بات کرتے ہیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، حالانکہ بہت اونچا مقام ہے ان کا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ والدین یہ تو دیکھیں کہ ان کا اونچا مقام ہے تو اولاد کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے مقام کا تقاضا کیا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے، ہم نے اپنی اس ذمہ داری کا، اس مقام کا خیال رکھا یا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب ہونے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا کتنا خیال رکھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ سے لا یسأل عما یفعل، لیکن جس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس مقام کا خیال رکھتا ہے، اس درجے پر آ کر بتاتا ہے، اس کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں ایسا ہوں، وہ خود ہی اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے خود ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں کون ہوں. تو اس لیے اگر والدین مل کر بھی تجھے مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تیرے پاس دلیل موجود نہیں ہے، فلا تطعہما، تو اس بارے میں ان کی بات نہ ماننا. اب ایک حکم جب یہ آ گیا کہ والدین گناہ کا کہتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی، یہاں پر انسان ذرا سا اس کے پیر پھسل جاتے ہیں، یا والدین کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا والدین کی نافرمانی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا صحیح راستہ یہ ہے کہ دیکھو وہاں والدین کی اطاعت نہیں بلکہ میری اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر جب والدین ایسے ہیں کہ مجھے شرک کا کہتے ہیں، مجھے گناہ کا کہتے ہیں، تو پھر میں ان کا منہ بھی کیوں دیکھوں؟ پھر میں ان کے صحیح طریقے سے ان سے بات بھی کیوں کروں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کے نافرمانی کا مجھے حکم دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو وہ کر لو، گناہ کے کام کا مجھے کہتے ہیں. بعض والدین کہتے ہیں دیکھو کوئی بات نہیں، بینک کا سود بھی لے لو، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر لو، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اب کوئی بات نہیں، باہر کا کھانا یہ بھی اہل کتاب کا ہے، کوئی بات نہیں کھا لیا کرو، کوئی حلال حرام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں. اور کبھی منگنی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو آپس میں جن کی منگنی ہوئی ہے آپس میں ملنا ضروری ہے، ساتھ رہنا ضروری ہے، تبھی تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہمارا معاشرہ یہی کہتا ہے. یہ والدین کہہ رہے ہیں حالانکہ انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اولاد کو لگا دیا ذرا مسجد میں، اس نے دین سیکھ لیا، والدین کو توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے نہیں سیکھا. اب والدین کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، یہ کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے جو جن سے میں نے دین سیکھا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. والدین خلاف شرع باتوں کا حکم دیتے ہیں یا تو جہالت کی وجہ سے یا اپنے بس خاندانی رواج کی وجہ سے، اور بیٹا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا طریقہ سکھایا کہ دیکھو جو چیز غلط ہے اس حد تک ان کی بات نہیں ماننی، بس اس سے زائد بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ بدزبانی کرنا، ان کو کوئی ایسی بات کہہ دینا جو ان کے دل آزاری کا، ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے، نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمارے مشائخ کی ایک میراث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا، صحابہ نے بعد کے لوگوں کو سکھایا، اور ہمارے مشائخ سے علماء سے یہ میراث چلی آ رہی ہے. لیکن ظاہر میراث تو وہ لیتا ہے جو وارث ہوتا ہے، جو وارث نہیں ہوتا اس کو وراثت نہیں ملتی. یہ جو علماء کے وارث ہیں ان کو یہ وراثت ملی ہے کہ جہاں پر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف شرعی وجہ سے، تو وہ اختلاف اسی حد تک رہے گا، اور جہاں وہ بات نہیں ہے تو پھر اس کو گالی دینا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، اور اس کی عیب نکالنا، اس کی غیبتیں بہتان، یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھائی کا سلوک کرتے رہنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، نہیں نہیں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن نہیں ٹھیک ہے پھر بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو جو کچھ ان کی ضروریات ہیں اس کے خیال بھی رکھ رہے ہیں. والدین بھی سوچیں گے بڑا عجیب آدمی ہے، بات مانتا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہماری خدمت بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، پیر بھی دھو رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم تھا کہ وہاں آپ کی اطاعت نہیں کرنی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں آپ کی اطاعت کرنی ہے. راحت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا. ہاں یہ ہے کہ جہاں پر وہ نافرمانی کا حکم ہے وہاں پر نافرمانی نہیں کرنی، لیکن بد اخلاقی یہ سب چیزیں جائز نہیں ہوں گی. وصاحبہما ولا تقل لهما اف، قرآن نے کہہ دیا ولا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا ان کو. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حج کے سفر جو ہوتے تھے وہ عام نہیں ہوتے تھے کہ انسان دو ہفتے کے لیے گیا، دس دن کے لیے جا کے آ گیا، کئی مہینوں کے سفر ہوتے تھے، اور وہ سفر بڑے فائدہ مند سفر ہوا کرتے تھے. قرآن نے فرمایا جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، فائدہ کی جگہ، دنیا بھر سے مشائخ اور علماء کا مجمع وہاں جمع ہو جاتا ہے، جو دین سیکھنا چاہے بہترین موقع ہے، مختلف قسم کے علماء وہاں جمع ہوتے ہیں، مشورہ کرنا چاہے بہترین موقع ہے، مختلف قسم کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور جو تجارت کرنا چاہے اس کے لیے بھی بہترین موقع ہوتا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں جاتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طویل مذاکرے ہوتے تھے علمی. بہت سے مسائل میں امام حنیفہ امام مالک ایک ساتھ ہوتے ہیں، امام شافعی امام احمد ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی امام حنیفہ امام مالک کے بہت سے مسائل میں اختلافات ہیں، اور ان کے آپس میں علمی مذاکرے ہوتے تھے، طویل مذاکرے ہوتے تھے، دونوں میں اختلاف بھی ہوتا تھا مسئلے میں، لیکن بہت محبت کے ساتھ. آپس میں دونوں ایک دوسرے کا احترام بھی بہت کرتے تھے، احترام کے ساتھ، اور اختلاف بھی ہوتا تھا. یہ چیز، یہ میں جو بتا رہا تھا کہ اختلاف کی حد تک رہے، کسی سے ہمیں کسی بات میں اتفاق نہیں ہے وہ اسی حد تک رہے، اس کے کسی چیز میں وہ غلطی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسی حد تک رہے گا. یعنی کہ ہم اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، اس کو گالیاں دیں، اس کو برا بھلا کہیں، نہیں. اس کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے پر عمل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو عام طور پر پیش آتی ہے، اگرچہ پھر بات ذرا زیادہ طویل نہ ہو جائے، لیکن شاید پہلے اس کا تذکرہ آیا بھی تھا، ہم لوگ مشین سے جو ذبح کیا ہوا جانور ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے. اس کے ہمارے اپنے دلائل ہیں، اپنی وجوہات ہیں. بعض لوگ کھا لیتے ہیں. اب اگر کوئی کھا لیتا ہے مشینی ذبیحہ جو ہے وہ کھا لیتا ہے، وہ اس کو حلال کہتا ہے اور کھا لیتا ہے، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے. ہمارے ذمہ اس کو برا کہنا نہیں، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، ہم اس کے ساتھ بد سلوکی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے، وہ اپنی رائے پر عمل کریں، وہ کھائیں، لیکن وہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس کی چیز کھائیں، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یہ تو حرام کھاتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. نہیں، اس کی اپنی رائے ہے، اس پر عمل کریں. کسی کو برا کہنا، برا سمجھنا کسی کے بارے میں، یہ مناسب نہیں. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الیہ. دین پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو؟ عجیب، اللہ تعالیٰ نے بات تو چل رہی تھی والدین کی اطاعت اور نافرمانی کی، لیکن کتنی فائدے کی باتیں ضمناً آ گئیں. واتبع سبيل من اناب الیہ، دین کے معاملے میں تو دیکھو انہی لوگوں کے طریقے پر چلنا ہے جنہوں نے میرا راستہ اختیار کیا. واتبع، لفظی ترجمہ ہم کریں تو آپ اتباع کرتے رہنا ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری جانب رجوع کیا. ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے خاندان کے بڑے افراد جو بھی کرتے رہے، ہمارے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ مقدم ہے. لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جہاں اللہ تعالیٰ کی خالق کی نافرمانی پائی جائے تو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کس کی اطاعت کی جائے گی؟ واتبع سبیل من اناب الیہ، اللہ والوں کے طریقے پر چلنا ہوگا، ان لوگوں کے راستہ اختیار کرنا ہے جنہوں نے میرے جانب راستہ رجوع کیا اور میرے پسندیدہ طریقے پر چلتے رہے. تو گویا اللہ والوں کے طریقے پر چلنا ہے. جو دینی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کا، یہ نہیں بتایا کتاب پر عمل کرو، قرآن و حدیث پر عمل کرو، اس لیے کہ اس میں انسان تاویل کر کے شیطان اس کو غلط بات سمجھا سکتا ہے. تو اس لیے قرآن و حدیث کو جنہوں نے سمجھا ہے اور جن کی زندگی قرآن و حدیث کے موافق ہیں، ان کے عمل کو دیکھ لو، ان کے طریقوں کو دیکھ لو، ان کے مطابق عمل کر لو. یہاں پر بھی واتبع سبیل القرآن واتبع سبیل الحدیث نہیں کہا، یہ مطلب نہیں کہ اس پر عمل نہیں کرنا، کرنا تو وہی ہے، لیکن ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے علم پختہ نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے دیکھو، واتبع سبیل من اناب الیہ، جن لوگوں نے میری جانب رجوع کیا ہے، جو میرے طریقے کے مطابق، میری مرضیات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور سب میں معروف ہے کہ اچھا یہ دیندار ہیں، یہ علماء، یہ صلحاء ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے طریقے پر ہم چل لیں، ہم بھی عافیت میں آ جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں یا تو کوئی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے، یا امام مالک، یا امام شافعی، یا امام احمد، اس لیے کہ ان کی فقہ رائج ہو چکی، ان کے بیان کیے ہوئے مسائل کتابوں میں محفوظ ہو چکے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امت نے شہادت دی ہے اجماعاً کہ یہ من اناب الیہ میں شامل ہیں، اور قرآن کریم نے حکم یہ دیا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ. جنہوں نے اللہ کے طریقوں کو قرآن و حدیث سے نکالا اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی، ہمارے سامنے ایک روشن راستہ رکھ دیا کہ یہ راستہ ہے، ان لوگوں کے طریقے پر چلتے رہیں گے تو کامیابی ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری جانب تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے. دنیا میں انسان نے کیا عمل کیا، کیسی زندگی گزاری، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا، اور اس کے مطابق پھر آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اچھے اعمال لے کر آیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، والدین کی فرما برداری کی، تو پھر اس کے مطابق آخرت میں اجر ملے گا، اور اگر اس کے خلاف کیا تو پھر فانبئکم، میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا اس کے مطابق گویا جزا اور سزا ہوگی. فانبئکم بما کنتم تعملون. بہرحال حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت کا ذکر آیا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم. پھر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور پر، بہت سی باتیں آ گئیں، دو باتیں خاص طور پر، ایک تو والدین کے مقام کو بیان کر دیا اور دوسرا یہ بتا دیا کہ توحید پر جمع رہنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمع رہنا اتنا ضروری ہے کہ والدین بھی اگر اس کے خلاف کرنے کا کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی. ہاں باقی چیزیں بھی، بہت سی باتیں ساتھ ساتھ بیان کر دی گئیں. تو لقمان کی نصیحت میں گویا ایک نصیحت ہمارے سامنے آ گئی. آگے پھر کئی نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی تھیں، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبت، یہاں سے لے کر رکوع کے ختم تک انشاءاللہ ان نصیحتوں کو، اس لیے کہ اب ان نصیحتوں کو شروع کریں گے تو درمیان میں رہ جائیں گی یا بہت تیزی سے گزر جائیں گے، تو اس لیے ان نصیحتوں کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم تذکرہ کر لیں گے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے سعد جو ہیں وہ اپنا آبائی دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. والدہ نے قسم کھا لی کہ میں کھانا پینا بند کرتی ہوں، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک سعد اپنے اصل دین میں، جو ہمارا دین ہے شرک والا، اس میں نہ آ جائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کی بہت زیادہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے اور معروف تھے، والدہ کی اطاعت میں مشہور تھے. اب یہاں معاملہ مشکل ہو گیا کہ ماں ہے، کہتی ہے میں کھانا پینا بالکل بند کرتی ہوں، کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک دوبارہ وہ ہمارے مذہب میں نہ آ جائے، اسلام چھوڑ نہیں سکتے، اور ماں کو کیسے میں اس طرح چھوڑوں، ظاہر تکلیف بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ آیت بھی ہے اور اسی طرح کی اور بھی آیتیں قرآن کریم میں ہیں، ان میں سے کوئی آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے جہاں بھی وصین الانسان بوالدیہ یا وصین الانسان بوالدیہ احسانہ، یہ آیتیں جہاں آتی ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں. بہرحال یہ آیتیں ان کے بارے میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کی والدہ نے جب یہ قسم کھائی، انہوں نے دیکھا اچھا نہیں کھا رہی، پھر والدہ کے پاس گئے، ان کو منایا کہ نہیں نہیں دیکھیے میں اپنے مذہب سے تو نہیں نکل سکتا، اسلام سے نہیں نکل سکتا. ان کو کھلانے کی کوشش کی، نہیں مان رہی تھی. ایک دن ہوا، دو دن، تین دن، سعد رضی اللہ عنہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے چپکے سے کھا لیتی ہوں. خیر وہ اپنی والدہ کے پاس گئے، کمزوری تو بہت ہو گئی تھی اس میں کوئی، یعنی جو واقعات میں ملتا ہے، کمزور ہو گئی تھی اور تین دن سے کھانا پینا بند کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا دیکھو، اپنی ماں کو سمجھا دیا کہ دیکھیے آپ کی اطاعت، آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن جہاں میرا مذہب کی بات ہے اسلام، اس سے میں نہیں نکل سکتا. آپ کی اگر اللہ تعالیٰ 100 جان دیں اور 100 مرتبہ اسی طرح بھوکی رہ رہ کر آپ کی جان نکل جائے گی، میں اسلام سے نہیں نکل سکتا ہوں. آپ کی جان نکلنا برداشت کر لوں گا، اسلام سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتا. ماں نے دیکھا کہ اچھا، جب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن خدمت جاری رکھی، خدمت پھر بھی جاری رکھی. عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، کتنی تکلیفیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو عجیب عجیب طرح کی تکلیفیں پہنچائیں. ان کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ بن ابی، تو عبداللہ پکے صحابی، بہت مخلص، والد کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہیں وہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، والد کے ساتھ نہیں. تو والد کی خدمت میں بھی معروف تھے، باوجود یہ کہ والد رئیس المنافقین ہیں. تو یہ مثالیں ہمیں صحابہ کے دور سے ملتی ہیں کہ جہاں اللہ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. جہاں والدین غلط کام کر رہے ہوں، خلاف شرع کوئی کام کر رہے ہوں، ان کا ساتھ نہیں دینا، لیکن ان کی خدمت سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے والدین کو، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بڑا اہم ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے والدین کے بڑھاپے کو کے زمانے کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کی اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کرا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آمین فرمایا. مشہور روایت ہے، اس سے قریب، یعنی اس طرح کی روایتیں مختلف کتب حدیث میں آئی ہیں. تو خیر، والدین کا ایک مقام ہے، دونوں طرف سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جن کے والدین حیات ہیں وہ اولاد والدین کا خیال رکھیں اور والدین اپنے مقام کا خیال رکھیں، دونوں کو اپنی اپنی جگہ کا خیال رکھنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والی ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں اور سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات والے جو بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کس موقع پر کون سے حقوق کو ہم کبھی غلطی کر لیتے ہیں تو کس موقع پر کون سے حق کو مقدم رکھا جائے، کس طریقے سے عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.